بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق. ناظرین محترم, اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. آپ سلسلہ نقشبندی اور ویسیہ کے شیخ ہیں, مترجم قرآن ہیں, مفکر قرآن ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں, بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے. حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور موسم ایک بار پھر بڑا زبردست قسم کا موسم, اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ پروگرام کرتے ہوئے تھوڑا سا سہارا لینا پڑ رہا ہے چھتریوں کا. حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. فاران اسد ہیں اسلام آباد سے. یہ کہتے ہیں, یوں تو اللہ کریم غفور الرحیم ہے اور اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں, لیکن حضرت جی یہ جو رمضان المبارک کے تین عشرے تین باتوں کے لیے مخصوص ہیں, مغفرت, رحمت اور جہنم سے آزادی, کیا ان میں خاص مغفرت اور خاص رحمت اور جہنم سے نجات کے لیے خاص بخشش سے نوازا جاتا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے جی کہ یہ فطری ترتیب ہے. اگر کوئی کفر سے اسلام میں آنا چاہتا ہے, اگر کوئی گناہ سے تائب ہو کر نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے, تو سب سے پہلے وہ بخشش طلب کرتا ہے.
ٹھیک ہے,
راست دروازہ یہ ہے نا.
بالکل ٹھیک ہے.
پھر اس کے بعد اس پہ رحمت الہی متوجہ ہوتی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے, وہ کامیاب ہو جاتا ہے.
صحیح, بالکل ٹھیک.
تو اسی ترتیب کو رمضان کے تین عشروں میں فرما دیا گیا کہ پہلا عشرہ خوب محنت کرو, خلوص سے بخشش مانگو, یہ استغفار کا عشرہ ہے.
صحیح,
گناہوں سے بخشش کا عشرہ ہے اور یہ مانگنا تمہارے ذمہ. اب دوسرے عشرے میں رحمت الہی وصول کرو, رحمت کا نزول ہو رہا ہے, رحمت الہی وصول کرو. اور تیسرے عشرے میں تمہارے دل میں جنتیں آباد ہو جانی چاہیے.
سبحان اللہ,
تمہیں ایک تیقن آ جانا چاہیے کہ اللہ کریم نے مجھ پہ احسان کیا, مجھے بخش کیا.
اللہ,
اب ایک حدیث شریف ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بدر میں تھے, جنگ بدر میں جنہوں نے حاضری دی, جنت ان پر واجب ہو گئی خواہ وہ کچھ بھی کرے.
ٹھیک.
تو سائل نے عرض کی, یا رسول اللہ اگر وہ چوری کریں, زنا کریں, آپ نے فرمایا وہ کچھ بھی کرے. سائل نے تین دفعہ سوال دہرایا, تین دفعہ آپ نے فرمایا خواہ وہ کچھ بھی کرے, خواہ وہ شرک کریں, زنا کریں, آپ نے فرمایا کچھ بھی کرے. اب اس پہ جب علماء حدیث بحث کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ ایسے کام وہ کریں گے ہی نہیں.
کریں گے نہیں, بالکل صحیح بات.
جب ان پر جنت واجب ہو گئی تو وہ کام جنتیوں جیسے کریں گے.
بے شک,
یعنی جس کے حق میں فیصلہ ہو گیا کہ اسے جنت ملے گی, اس کا مزاج وہ جنت میں بسنا شروع کر دیتا ہے.
سبحان اللہ.
تو وہ جو بدر کے لوگ تھے وہ جنت میں انہوں نے بسنا, اس کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو جنتیوں کو زیب نہ دیتا.
بے شک بے شک.
تو گویا تیس رمضان گزارنے کے بعد آپ نے بخشش طلب کی, اللہ نے رحمت فرمائی, آپ کی بخشش ہو گئی. اب رمضان کے بعد تو ایک جنتی آپ کو نظر آنا چاہیے اور آپ کا کردار, آپ کی گفتار, آپ کا سارا وہ ہونا چاہیے جیسا ایک جنتی
کا ہوتا ہے. اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے یہ روزے قبول ہوئے تو آپ نے آپ ہی کو دیکھ لیں, اگر آپ میں تبدیلی آ گئی
پتہ چل جائے
تو اس کا مطلب ہے قبول ہو گئے. بالکل ٹھیک.
اور اگر صرف بھوک پیاس گزاری اور موج میلہ اڑا لیا تو کوئی حرج نہیں, چلو نہ رکھنے سے یہ بھی بہتر ہے.
بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. حضرت جی سیما اقبال ہیں جہلم سے, یہ کہتی ہیں کہ سورہ قدر میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، جبکہ قرآن پاک تو وقتاً فوقتاً غیر رمضان میں بھی نازل ہوتا رہا، پھر لیلۃ القدر میں نازل فرمانے سے کیا مراد ہے؟
قرآن کریم کے نزول کی ترتیبیں ہیں. قرآن کریم علوم الہی کا خزینہ ہے، علم الہی سے لوح محفوظ پہ آنا بھی ایک اس کا نزول ہے.
ٹھیک ہے،
علم الہی سے
لوح محفوظ میں یہ اس کا نزول ہے. بالکل ٹھیک،
لوح محفوظ سے آسمان اول پہ آیا، یہ بھی اس کا نزول ہے.
صحیح،
آسمان اول سے بذریعہ وحی حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پہ آیا،
اللہ
یہ بھی نزول ہے. یہ سارے نزول لیلۃ القدر کو.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل صحیح.
جو نزول کی ابتدا تھی وہ وہاں سے ہوئی. اب آگے قرآن کا ایک بہت خوبصورت انداز ہے. قرآن کو چونکہ قیامت تک رہنا تھا، تو جب کوئی سوال پیدا ہوتا تھا اس کے جواب میں آیات آ جاتی تھی. یہ ایک ذریعہ بن گیا، ایک تو صحت قرآن کا.
بالکل صحیح
کہ اس آیت کا سبب نزول کیا ہے، فلاں واقعہ ہوا تھا، یہ آیت اس کے جواب میں، تو گویا آیت کے معنی متعین ہو.
بالکل ٹھیک.
دوسرا ہمیشہ یاد رکھنے کا سبب بن گیا.
سبحان اللہ،
کسی بات کو آپ کسی حوالے سے یاد رکھیں. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ جب آپ وہاں پروگرام ریکارڈ کر رہے تھے تو کیا ہوا تھا، تو اس حوالے سے یاد کریں گے پوری یاد
آ جائے گا. بالکل،
بغیر حوالے کی ہوگی تو ہو سکتا ہے بھول جائے. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم انسانوں مسلمانوں کے لیے یہ آسانیاں پیدا فرما دیں، کہ اس کے سبب کے نزول کے سبب بھی بنا دیے، اور یاد رکھنے اور اس کا مفہوم سمجھنے کا سبب بھی عطا کر دیا. تو جتنے نزول ہوئے قرآن کریم کے، سارے لیلۃ القدر ہی کو شروع ہوئے.
بالکل صحیح.
تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین کے ساتھ رابطہ، قلب اثر کے ساتھ رابطہ، زمین پہ نزول بھی لیلۃ القدر ہی.
بالکل صحیح بات. اور یہ مطلب اس کا جو پراپر مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ پہ بھی اسی لیلۃ القدر میں آیا، اور پھر
جب لوح محفوظ پہ آیا وہ بھی لیلۃ القدر،
وہ بھی لیلۃ،
جب وہاں سے پہلے آسمان پہ آیا وہ بھی لیلۃ،
وہ بھی لیلۃ،
وہاں سے حضور کے قلب اثر پر آیا تب بھی لیلۃ القدر.
بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. حضرت جی، یہ محبوب رحمان نے یہ کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا سا تھا تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اور میرے والد نے دوسری شادی کر لی. میرے ماموں نے میری پرورش کی، پڑھایا لکھایا، اور جب میں بڑا ہو گیا، کمائی کرنے لگا، تو میرے والد اب مجھے کہتے ہیں کہ اپنی کمائی مجھ سے دو، جبکہ میری نانی جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ کمائی اپنے ماموں کو دو. اب مجھے پالا تو ماموں نے ہے، پرورش ماموں نے کی ہے، والد نے تو اس وقت میری کیئر نہیں کی، تو اب مجھے کس کو؟
گزارش یہ ہے جی کہ ہر شخص اپنے کردار کا جواب دے.
ٹھیک ہے،
دوسری شادی کرنا کوئی عیب نہیں ہے، دوسری شادی کرنا سنت ہے، ضرور کی، اچھا کیا، لیکن توازن رکھنا چاہیے تھا.
صحیح،
دوسری شادی کو بھی خوش رکھتے، اپنی اولاد بھی پالتے، یہ ان کا فریضہ تھا. اگر انہوں نے اولاد کی پرواہ نہیں کی تو اس کے جواب دے اللہ کے نزدیک وہ ہے.
ٹھیک ہے،
لیکن آپ کے والد ہیں، والد کے حقوق انہیں حاصل ہیں، آپ جتنی ان کی خدمت کریں گے آپ کو اللہ اتنا اور دے گا، اور اللہ آپ سے راضی ہوگا. آپ ضرور ان کی مدد بھی کریں،
اللہ،
اور ضرور ماموں کا خیال بھی
رکھیں،
حت المقدور جتنا آپ ادا کر سکتے ہیں ضرور کریں.
بالکل صحیح،
لیکن آپ والد کو نظر انداز نہیں کر سکتے.
یعنی کہ ماموں کا خیال رکھتا ہے اسے احسان کے بدلے، اور والد کا آپ لازم ہے.
والد ہے، والد ہے.
یہ کتنی ایسی بات ہے عزیز جی، کہ والدین کے حقوق ہم پر کس طرح سے ہیں، کہ وہ جیسے بھی ہیں، وہ والد کا کیا فعل ہے، کیا قول ہے، اس کا کیا کام ہے.
بدر میں، بدر میں آپ کے مقابلے میں مکے کے مشرک تھے، اور وہ حضور کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مسلمانوں کو مٹانے کا، اسلام کو مٹانے کا. باپ مشرک تھا، بیٹا حضور کی فوج میں تھا، صحابی تھا. اس نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں سب سے پہلے اپنے باپ کو قتل کرتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ تیرے دنیا میں آنے کا سبب ہے، تو اس کے دنیا سے جانے کا سبب نہیں بن سکتا.
اللہ
تیرا وہ والد ہے، تجھ پہ احترام لازم ہے، آپ نے اجازت نہیں.
سبحان اللہ، یعنی کہ والد ہونا یہی بس اس کی،
اگر اس نے کوتاہی کی ہے تو اللہ اس سے پوچھے گا،
وہ اس کے اللہ کا معاملہ.
آپ اس کا حساب نہیں لے سکتے کہ آپ والد کو تنگ کرنا شروع کر دیں کہ تم نے یہ کیا وہ کیا. نہیں، آپ کا والد ہے، آپ احترام،
اور آپ کے لیے عزت و احترام اسی طرح سے،
اسی طرح سے جتنی خدمت کر سکتے ہیں ضرور.
بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. حضرت جی، اگلا سوال شامل کرتے ہیں واجد علی ہیں دبئی سے. یہ کہتے ہیں میں شوگر کا مریض ہوں، پچھلے 8 سال سے روزوں کا فدیہ ادا کر رہا ہوں، بس دل میں ایک کھٹک سی رہتی ہے کہ فدیہ ادا کر کے روزہ نہ رکھنے کے گناہ سے تو بچ جاتا ہوں، مگر روزے رکھنے کے ثواب سے تو محروم ہوں. ایک مریض رمضان کی برکات سے کیسے فیصلہ؟
نہیں، ایسا نہیں ہے. روزہ رکھنا یا نہ رکھنا دونوں طرح اللہ کی اطاعت ہے.
بالکل ٹھیک.
آپ نے روزہ رکھا کیوں رکھا؟ اللہ کا حکم ہے. آپ نے روزہ نہیں رکھا کیوں نہیں رکھا؟ اللہ نے رخصت دی ہے کہ فدیہ دے دو، تو ثواب میں کمی نہیں ہے. دونوں طرح اللہ کی اطاعت
ہے.
اب ہمیں یہ بڑی غلط فہمی ہے، جس طرح اللہ کے احکام پر عمل ضروری ہے، اسی طرح جہاں سے اللہ نے رخصت دی ہے اس رخصت پر عمل بھی ضروری ہے. آپ کو رخصت ہے کہ سفر میں آپ دوگانا پڑھیں، آپ کی نماز قضا ہو گئی، سفر میں نہیں پڑھ سکے، گھر آ گئے آپ تو کمفرٹیبل ہیں، قضا دو رکعت ہی کریں، رخصت چھوڑیں گے نہیں. تو اللہ کی اطاعت مقصود ہے. روزہ رکھ کر بھی آپ نے اللہ کی اطاعت کی، نہ رکھ کر فدیہ دے کر بھی اللہ کی اطاعت کی، وہ آپ کو ثواب سے محروم نہیں کرے گا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
کیونکہ مقصد اللہ کریم کی اطاعت ہے.
دیکھیے کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اور کتنے ابہام ہیں ان کے اندر. اجے جی بریک پہ جانا.
ابہام اس لیے ہے کہ کوئی یہ باتیں نہ پوچھتا نہ بتاتا
ہے، بلکہ اگر کوئی پوچھتا بھی ہے تو بتانے والے بس یہی کہتے
ڈانٹ دے
ڈانٹ دیتے. اجے وقفے پہ جانا ہے. ناظرین محترم، اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں 0333-4955-021، اور اسی طرح سے اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almushrif.tv. اس پہ ہمیں اپنا سوال بھیجیے، ہم اپنا سوال ضرور اس پروگرام میں شامل کریں گے. اس کے ساتھ ہی ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب. حضرت جی، اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. عثمان ہے آسٹریلیا سے، انہوں نے بھی ای میل کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ دوست یہاں پر رہتے ہیں اور ہمارا جو یہاں پر روزگار ہے وہ سیکورٹی کی ایک کمپنی ہے، اس میں ہم کام کرتے ہیں. جہاں پہ جن پلازوں کے سامنے ہماری ڈیوٹی لگتی ہے، ان پلازوں کے اندر الکوہل اور پھر ڈانس اور اس طرح کے اور پھر شراب خانے ہیں اور اس طرح کے کام ہوتے ہیں، تو ان کے باہر ہماری سیکورٹی کی ڈیوٹی ہے. تو کیا یہ ہم جو چیز مطلب جو کما رہے ہیں اس نوکری سے، یہ رزق حلال ہے یا
نہیں؟ اس کو گزار الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، بنیادی طور پر غیر مسلم اقوام ہیں،
ٹھیک ہے.
آپ کو وہ ذمہ داری دیتی ہیں کہ ہماری اس عمارت میں آپ نے اس کا تحفظ کرنا ہے، کوئی دہشت گرد کوئی غلط آدمی اندر نہ گھسے. آپ وہ تحفظ کرتے ہیں، اس کی آپ اجرت لیتے ہیں، بات ختم ہو گئی. اب اندر کیا ہوتا ہے وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے،
ٹھیک ہے.
آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اس کی نگہداشت کریں، آپ اس کی اجرت لیتے ہیں، اس میں کیا شک ہے.
اچھا، اگر اسی ڈیوٹی کو تھوڑا سا آگے، مطلب کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو تھوڑا آگے جا کے کام کرتے ہیں، یعنی کہ باہر تو اکثر بارز لگی ہوتی ہیں اور ان بار کے اندر ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو سرو کریں.
یہ جو ہے نا جی، خنزیر اور شراب، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا کچھ بھی کرنا ٹوٹلی حرام ہے. خنزیر کو آپ اپنے گاڑی میں اجرت پہ لاد کے لے جاتے ہیں کرایہ حرام.
صحیح, بالکل صحیح.
خنزیر چرانے پہ آپ یا ان کی حفاظت پہ ملازم ہو جاتے ہیں, وہ تنخواہ حرام ہے.
صحیح,
ان کی اصل میں حرام. اسی طرح شراب جو ہے اس کی اصل میں حرمت ہے. شراب بیچنا, شراب پلانا, شراب بنانا, شراب کو کرائے پر لاد کر لے جانا بھی حرام
ہے.
ان کی اصل میں حرمت ہے.
ٹھیک ہے,
تو شراب سرو کرنا یہ حرام ہے.
یہ حرام ہے,
اگر اس پہ ڈیوٹی ہے تو وہ چھوڑ دے, کو اور کام کرے.
بالکل صحیح.
لیکن اگر عمارت کا تحفظ ہے اس میں وہ شراب ان کی اپنی مرضی
پیتے
ہیں. ہم پی آئی اے کے جہازوں میں سفر کرتے تھے تو پی آئی اے میں بھی جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں شراب سرو کی جاتی تھی.
صحیح,
غیر ملکی کمپنیوں میں تو ہے ہی, وہ تو کھانے کے ساتھ ان کا ایک آئٹم ہے کہ ایک چھوٹی سی بوتل شراب کی بھی وہ اس کے ٹرے میں ہوتی ہے. لیکن ہماری پی آئی اے بھی کرتی تھی, تو کیا ہم سفر چھوڑ دیتے؟
صحیح,
کہ ان کی گول گردن ہے, ہم نے تو ٹکٹ لیا سیٹ پہ بیٹھے, منزل آئے اتر گئے.
بالکل صحیح, بالکل صحیح.
لیکن اگر وہ ہمیں کہیں کہ جی آپ یہ دوسرے مسافروں کو پلاؤ تو یہ آرام ہو جائے گا.
صحیح. اچھا جی حضرت جی, ایک سوال ہے سہیل انور ہے گزرا والا سے. یہ کہتے ہیں کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ مسجد میں نمازی حضرات نماز میں اپنی داڑھی میں انگلیاں پھیر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو شاید کسی نے بتا دیا ہے کہ یہ سنت ہے, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ ایک تو یہ, اور دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ جب فرض نماز کے بعد جب امام صاحب دعا مانگ دیں تو ہم صرف آمین ہی کہیں گے یا ہم اپنی کوئی دعا مانگ سکتے ہیں, یا اس کے بعد جب امام صاحب نے آمین کہہ دیا تو ہم اپنی دعا کو لمبا کر سکتے ہیں یا ان کے ساتھ ہی آمین کہنا پڑے گا؟
گزارش ہے جی کہ داڑھی کا خلال کرنا یعنی اس میں اس طرح انگلیاں پھیرنا یہ سنت ہے.
وضو
جب آپ وضو کرتے ہیں
ٹھیک ہے,
منہ دھونے کے بعد اس میں اس طرح خلال کرنا تاکہ پانی جڑوں تک پہنچ جائے, یہ نماز کی سنت نہیں.
ٹھیک ہے,
نماز میں لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یار انہیں نماز میں کچھ ملتا تو ہے نہیں, بےکار کھڑے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کھیلتے رہتے ہیں, کوئی کان کھو جاتا ہے, کوئی منہ سے اس طرح کرتے ہیں, کوئی جاری کیا کرے.
اللہ انہیں کچھ ملتا نہیں ہے
نماز, نہیں کچھ ملتا.
تیرا دل تو ایسا نا معاشرہ, تجھے کیا ملے گا نماز؟
وہ بے فکر کھڑے ہیں, پابند ہیں, بول بھی نہیں سکتے اور کچھ تو کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے. اگر آگے کچھ لذت آنا شروع ہو جائے, کچھ مزہ آنا شروع ہو جائے,
بھول جائیں گے.
دعا آپ امام کے ساتھ کر رہے ہیں, امام دعا ختم کرتے ہیں, آپ ختم کر لیں, آپ پھر اپنی شروع کر لیں.
صحیح,
امام مانگ رہا ہے اس میں آپ اپنی بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ضرور عرض کریں. اللہ کی بات بسی ہے, ہر ایک کی سن رہا ہے, وہ ہماری طرح محتاج نہیں ہے کہ ایک کی بات سن رہا ہے دوسرے کی نہیں سنے گا.
اللہ
اس میں کرنا چاہتے ہیں کریں, امام ختم کر کے آپ بیٹھ کے دعا کرتے رہیں, کون روکتا ہے؟ دعا کرنا بجائے خود عبادت ہے, ضرور کریں.
صحیح صحیح. اچھا جی ایک اور سوال ہے, یہ چکوال سے ہے, فرید قصر کی جگہ ہے, وہاں سے ہیں بابر. بابر صاحب پوچھتے ہیں جی کہ گورنمنٹ جب سڑکیں بناتی ہے, تعمیر کرتی ہے, تو اس سڑک کی حدود میں یا اس سڑک کے رستے میں جب قبرستان آ جاتے ہیں تو ان قبروں کو شفٹ کیا جاتا ہے دوسری جگہ پہ, کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کے اس میں آتی ہے, میپ کے اندر آئی ہوتی ہے, وہ سڑک چینج نہیں کرتے, بلکہ وہاں سے قبرستان کو وہ قبروں کو کھول کے اور دوسری جگہ پہ شفٹ کر دیتے ہیں, تو کیا یہ شفٹنگ ٹھیک ہے؟
کوئی
حرج نہیں, چاہے سے
اگر مجبوری ہو, اگر اسے اوائڈ کیا جا سکے تو وہ بہت بہتر ہے.
بالکل ٹھیک,
لیکن اگر مجبوری ہو کہ وہیں سے گزرنا ہے تو قبر کو شفٹ کرنے میں حرج نہیں,
حرج نہیں.
بہتر آرام سے قبر کھول لی جائے اور جو باقیات اس میں ہیں انہیں دوسری جگہ قبر بنا کے دفن کر دیجیے.
اچھا جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں, امیر مغل ہیں دبئی سے. یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی میں نے ایک بیوہ سے شادی کی اور اس بیوہ کی ایک بیٹی ہے اور میرا بھی پہلے سے پہلی بیگم سے ایک بیٹا ہے, کیا میرا بیٹا میری جس سے میں نے شادی کی ہے اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے, یا میرا بھائی یا کوئی اور ریلیٹو اس بیٹا
کر سکتا ہے؟ بیٹا بھی کر سکتا,
بیٹا بھی کر سکتا ہے, اس میں کوئی ممانعت؟
اس لڑکی کی والدہ بھی اور ہے, والد بھی اور ہے. اس لڑکے کی والدہ بھی اور ہے, والد بھی الگ ہے.
ٹھیک ہے,
ان کی آپس میں شادی ہو سکتی,
آپ اگر ان کی شادی ہوگی تو اس کی
کوئی
حیثیت نہیں. بالکل سی, بالکل سی. واحدہ عالم ہے سیالکوٹ سے, یہ کہتی ہیں کہ سورہ بقرہ میں ہے, اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. حضرت جی میرا سوال یہ ہے کہ روزہ تو رکھتے ہی پرہیزگار ہے, پھر یہ کیوں فرمایا گیا کہ روزہ فرض اس لیے ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ؟
یہ بیٹی کی میرا خیال ہے اپنی سمجھ کی بات ہے, روزہ پرہیزگار ہی نہیں رکھتے, روزہ کوئی رکھتا ہے کوشش کرتا ہے رکھنے کی, پرہیزگار جسے ہم سمجھتے ہیں شاید وہ پرہیزگار نہ ہو.
ٹھیک ہے, اچھا پرہیزگار کا کیا مفہوم؟
پرہیزگار کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہو اور نافرمانی سے پرہیز کرتا ہو.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو ہم تو جو مسکین صورت ہمیں نمازیں پڑھتا ہے اسے پرہیزگار سمجھ, اس کے اندر کیا ہے, ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی بھیڑیا ہو.
بالکل ایسے ہی,
یہ تو اللہ ہی جانتا ہے.
بالکل ایسے ہی ہے.
تو یہاں جو ہے تقوی مراد ہے, اردو کا دامن تنگ ہے, ہم ترجمے میں یادگار لکھ دیتے ہیں یا پرہیزگاری لکھ دیتے ہیں. تقوی ایک کیفیت ہے, ایک تعلق ہے اللہ سے.
صحیح.
اب آپ کا میرے ساتھ رشتہ تو بنا اس پروگرام کی وساطت
سے, بالکل,
لیکن اب یہ ایک ڈیویلپ ہو گیا ہے.
بالکل,
اب لاہور بیٹھ کر بات کرتے ہوئے آپ کو کچھ تھوڑا سا احساس تو ہوگا کہ اس سے کہیں انہیں ناراضگی نہ ہو.
بالکل ایسے, بالکل.
یہ جو تعلق کے درمیان ایک کیفیت بن جاتی ہے کہ آپ اس کے سامنے ہوں یا دور ہوں, حاضر ہوں یا غائب ہوں, اس کی مخالفت سننا یا کرنا نہیں چاہتے.
بالکل,
اگر یہ اللہ سے ڈیویلپ ہو جائے,
اللہ
اسے تقویٰ کہتے
ہیں. بالکل صحیح,
جب یہ اللہ سے ڈیویلپ ہو جائے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں.
بالکل صحیح,
یعنی اللہ سے ایسا تعلق بن جائے کہ حاضر و غائب, سفر و حضر میں بندہ یہ خیال رکھے یہ بات منہ سے نہ نکالوں اللہ ناراض ہوں گے, یہ کام اس طرح نہ کروں اللہ ناراض, اسے تقویٰ کہتے ہیں.
صحیح, بالکل صحیح.
اب اس کے اتنے مدارج ہیں کہ کوئی ساری عمر سجدے میں بھی رہے تو یہ ختم نہیں ہوتی.
اللہ اکبر.
اس کی ہر فرد کو ضرورت ہے, اس کی ضرورت عام آدمی سے لے کر علماء, عام آدمی سے لے کر اہل اللہ, عام آدمی سے لے کر انبیاء تک کو ہے. انبیاء بھی ہمیشہ اسی کی تلاش میں رہتے ہیں, ان کے درجات بھی بڑھتے رہے. کوئی جگہ ایسی نہیں آتی کہ آپ یہاں پہنچ گئے آگے اللہ کہیں بیٹھے بس منزل ختم ہو گیا, ایسی کوئی جگہ نہیں. ابد اللہ بعد لوگ آگے بڑھتے رہیں گے, بڑھتے ہی رہیں گے, ترقی ہوتی
ہے, مقام کوئی
نہیں ہے. تو جنہیں آپ پرہیزگار سمجھتے ہیں انہیں بھی مزید پرہیزگاری کی ضرورت ہے.
بالکل,
اور جو نہیں ہے انہیں بھی ضرورت,
انہیں بھی ضرورت ہے.
اور یہ قرآن نے روزے کا مقصد بتایا کہ میں بھوکے پیاسے نہ رہوں, ذرا اپنا امتحان بھی لو کہ تم نے روزہ رکھا تو اس شام تمہیں کتنا احساس تھا حضور حق کا, کتنی اطاعت کی آرزو پیدا ہوئی, کتنی گناہ سے نفرت پیدا ہوئی. اگر یہ ملا تو آپ نے روزہ رکھا, اگر یہ نہیں ہے تو آپ بھوکے پیاسے رہے
ہوں, اس سے کیا فائدہ. بالکل ٹھیک بات. اچھا جی, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں اور آخر میں آپ ہی کتاب میں دوسرے حق سے اقتباس ہے. ناظرین محترم, حضرت جی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کس سبب سے لیلۃ القدر بنی, کیا ہمیں اس کا احساس, کیا ہمیں اس کا احساس و ادراک ہے کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر آئی تو اللہ نے ان لمحات کو ہزار مہینوں سے زیادہ اہمیت دے دی, کیا ہم اس کی عظمت سے واقف ہیں؟ کیا ہمارا عقیدہ وہی ہے جس کا مطالبہ یہ کتاب کرتی ہے؟ جس چیز کی طرف دعوت دیتی ہے کیا میں نے اس پر غور کیا؟ جن کاموں کے کرنے کا اور جس طرح کرنے کا کہتی ہے کیا مجھے اس کا پاس ہے؟ اگر ہے تو پھر ہماری ہر رات لیلۃ القدر ہے کہ ہمارے پاس ہر وقت قرآن موجود ہے. اس کے ساتھ ہی منور عطی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.